مقرر فضیلت شیخ شیخ الحدیث جناب پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب، خطبہ جمعہ بتاریخ 7 مئی 1999۔ جناب فضیلت شیخ پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه کے مناقب آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عظمت صحابہ کے ساتھ ساتھ بالخصوص خلفائے راشدین کی عظمت کو، ان کے مقام کو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حسب وعدہ آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے مقام کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے اور جو ان کی عظمت ہے اس عظمت کو پہچاننے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں تو اس وقت آپ سے پہلے 40 مرد اسلام لا چکے تھے۔ عثمانوں کو جرت مند لوگوں کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ، عرب کی سرزمین کے اندر یہ دو بڑے طاقتور جوان ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو تو اسلام میں داخل کر دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے، اسلام کو تقویت مل جائے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کر دیا۔ جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، کفر کا چہرہ مرجھا گیا اور مسلمانوں کے چہرے خوشی سے بلند ہو گئے کہ آج عمر جیسا جوان اسلام میں داخل ہو گیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور نماز کا وقت ہوا, دار ارکم جو مسلمانوں کا دفتر تھا مکہ کے اندر, مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھنے کا پروگرام بنایا, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ عمر جیسا جوان اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر آپ دار ارکم کے اندر نمازیں پڑھیں. آئیے چلتے ہیں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرتے. بیت اللہ کے اندر پہنچ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر کفار قریش کو خطاب کیا اور کہا کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر آ جائے, اس لیے کہ آج خطاب کا بیٹا عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے. یہ جرت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کی تھی, بخشی تھی, عطا کی تھی. اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ان کی ایمانی غیرت کا اندازہ ان کی زندگی کے ہر موڑ پر لگا سکتے ہیں. کیا ان کے اندر ایمان تھا, کیا ایمانی غیرت تھی, اور ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. آپ نے دیکھا کہ بدر کے میدان کے اندر جب مشرکین مکہ کے 70 آدمی قیدی بنے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے, ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کسی صحابی نے مشورہ دیا ان کے اوپر کچھ نہ کچھ فنڈ رکھ دیا جائے, جرمانہ رکھ دیا جائے, وہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے, مضبوط ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ نہیں, ان میں اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے لکھنا اور پڑھنا سیکھا جائے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جب آئی, انہوں نے کیا مشورہ دیا, یہ ان کا ایمان ہے, یہ ان کی جرت ہے, ایمانی غیرت کا اندازہ لگے. فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مشورہ یہ ہے, ان قیدیوں میں سے چونکہ ان کا تعلق ہماری برادری سے ہے, ہمارے خاندان سے ہے, ہماری برادری کے لوگ ہیں جو آج قیدی بن چکے ہیں, جو میرا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آپ میرے حوالے کر دیں, جو ابوبکر صدیق کا قریبی رشتہ دار ہے وہ ان کے حوالے کر دیں, جو آپ کا قریبی رشتہ دار بنتا ہو وہ آپ لے لیں, ان مسلمانوں میں سے جس کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ ان کے حوالے کر دیں, پھر آپ حکم دے دیں تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی تلوار کے ذریعے اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن کو اڑا دے اور پتا چل جائے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ہے, اس کے مقابلے کسی چیز کی محبت نہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ ایک ایمانی غیرت ہے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, لا تمسکوہن بعصم الکوافر, کہ اے ایمان والو تمہاری عورتیں کافرہ نہیں ہو سکتی, کافرہ عورت کو نکاح میں تم نہیں رکھ سکتے. جب یہ آیت نازل ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے, ان کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ آج قرآن نازل ہوا ہے جس میں اللہ نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایمان والے کافروں کے, کافر عورت کے خاوند نہیں بن سکتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھے اور اسلام پر عمل دیکھیں, فوراً اپنے گھر میں جاتے ہیں, ان کی دونوں بیویاں جو تھیں وہ دونوں کافرہ تھیں, دونوں کو طلاق دے کر محمد مصطفیٰ کے پاس جاتے ہیں. یہ آیت مجھے فلاں صحابی نے بتائی ہے اور میں نے دیر نہیں کی, اپنی دونوں بیویوں کو جو کافرہ تھی طلاق دے کر آپ کے پاس پہنچے. آپ بتائیں جس انسان کے دل میں پوری کائنات سے زیادہ دین کی محبت ہو اور تعلق ہے تو دین کے حوالے سے اور نفرت ہے تو دین کی وجہ سے ہے، اس شخص کے بارے اگر دنیا والے کچھ زبان درازی کریں تو کچھ نہیں بنتا. جن کی ایمانی غیرت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ تعلق کا اندازہ اس بات سے لگیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور یہ حدیث پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، دیکھا کہ تمام صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر نگو ہیں، اسردہ چہرے ہیں، پریشانی کی کیفیت ہے. پوچھا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے تم سارے، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ صحابہ نے بتایا عمر آپ کو معلوم نہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ نہیں مجھے تو معلوم نہیں. فرمایا طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، نبی علیہ السلام نے آج اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی. یہ خبر بڑی عجیب خبر تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے. صحابہ مسجد نبی میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، میں خود چل کر جاتا ہوں، نبی علیہ السلام سے معلوم کرتا ہوں کہ آیا آپ نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی. جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دل میں اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ اے عمر، اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے تو لا محالہ میری بیٹی حفصہ کو بھی طلاق مل چکی ہے، وہ بھی تو پیغمبر کی بیوی ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے اگر طلاق دی ہے تو لا محالہ بیویوں نے پریشان کیا ہوگا، کوئی تکلیف دی ہوگی، کوئی ایسی بات کہی ہوگی، کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس پر ناراض ہو کر نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اور میں آپ جاتا ہوں واللہ لو امرنی رسول اللہ لے قتل انہوں کہا لعذر بن انہوں کہا، اگر آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دے دیا تو آپ کے حکم کو سنتے ہی تلوار ہاتھ میں لے کر اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں گا. یہ کون ہوتی ہے میرے پیغمبر کو ناراض کرنے والی؟ اولاد کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی، اولاد کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی، مگر اولاد کی محبت سے زیادہ، ماں باپ کی محبت سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوش نصیب ہے کہ تمام صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی، دس صحابہ کو نام لے کر کہا گیا کہ آپ بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہیں، ان دس صحابہ میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس سے بڑھ کر سارے صحابہ جنتی، پھر دس کو نام لے کر جنتی کہا گیا، اور ان دس میں سے اکیلے عمر بن خطاب ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے معراج کے بعد اور ان کا محل بھی بتایا کہ میں آپ کا جنت میں محل بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں محل بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں ایک محل کے قریب سے پہنچا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں ٹھہر گیا اور میرے دل نے چاہا کہ اس محل کے بارے، اس بنگلے کے بارے معلومات کرنی چاہیے، یہ بنگلہ کس کا ہو سکتا ہے. وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا لرجل من قریش، ایک قریشی جوان کے لیے اللہ نے یہ گھر تیار کیا ہے. فرمایا انا من قریش لمن ھذا البیت، اے عورت میرا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، وضاحت سے بتا یہ گھر کس کا ہے. اس عورت نے دوبارہ کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر ایک نبی آئے گا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے اندر ایک قریشی جوان ہے، اللہ نے اس کے لیے گھر تیار کیا ہے. میں نے کہا انا محمد لمن ھذا البیت، جس پیغمبر کا تو نے نام لیا وہ میرا نام ہے، اب تو بتا یہ گھر کس کا ہے. اس نے کہا لعمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر کے لیے اللہ نے یہ گھر تیار کیا ہے. جس شخص کے گھر کو محمد مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ کر آئے وہ دنیا کا کون انسان ہے جو اس شخص کو جنت سے محروم کرنا چاہے. جن کی شہادت کی نبی علیہ السلام خود گواہی دے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام احد پر پہاڑ پر تشریف لے گئے, آپ کے ساتھ تین صحابہ تھے, ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, دوسرے عمر بن خطاب تھے, تیسرے عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہ. یہ تین ساتھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آپ احد پہاڑ کے پر تشریف لے گئے, فراجا فا احد, جب یہ چاروں ہستیاں احد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو احد پہاڑ کانپنے لگ گیا, ہلنے لگ گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسمت احد, اے احد ٹھہر جا, تجھے پتا نہیں انما علیک نبی و صدیق و شہیدان, آج تیری پشت کے اوپر ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو زندگی کے اندر شہادت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے گا, اس کے بارے اگر کوئی غلیظ جملے استعمال کرے وہ اس کے اپنے غلیظ جملے ہیں, وہ اپنا تو نقصان کر سکتا ہے, عمر بن خطاب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ تو وہ ہیں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے تمہارا مقام پتا ہے کتنے ہیں, اگر تم کسی گلی سے گزرو اور اسی گلی میں شیطان بھی ہو تو تجھے دیکھ کر شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے, اسی گلی کو شیطان چھوڑ دیتا ہے, یہ تیرا روب ہے, یہ تیرا دبدبا ہے کہ اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا جس گلی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے ہیں. یہ امیر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مقام, جن کی عظمت, جن کی زندگی کا نقشہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کچھ یوں کھینچا تھا, جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا, لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لے اور آ کر کہتے ہیں اے امیر المومنین صحبت مع النبی فاحسنت صحبته, آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں پیغمبر کی صحبت ملی اور پیغمبر کی یاری کا آپ نے حق ادا کر دیا. ثم فارق عنک وهو عنک راض, پھر نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ وہ آپ سے خوش خوش جا رہے تھے. اس کے بعد ثم صحبت ابا بکر, پھر ابو بکر کی خلافت آئی, فاحسنت صحبته, تو نے ابو بکر کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا. ثم فارقک وهو عنک راض راض, جب ابو بکر تم سے جدا ہوئے وہ بھی خوش خوش جا رہے تھے. ثم صحبت مع المسلمین, پھر مسلمانوں کے ساتھ آپ کو موقع ملا, فاحسنت صحبته صحبتهم, پھر تو نے مسلمانوں کے ساتھ بھی حق ادا کر دیا. آج تم اس دنیا سے جا رہے ہو, اللہ کی زمین پر کوئی مسلمان نہیں جو تم سے ناراض ہو, تم سے زیادہ اچھی اور خوش نصیب زندگی کس کی ہو سکتی ہے. یہ صحابہ کے تاثرات ہیں, یہ صحابہ کے ریمارکس ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے, تعلق کتنا تھا صحابہ کے ساتھ, تعلق کتنا تھا. آپ نے غور کیا رشتے کی اعتبار سے بھی دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں, عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے, سسر بھی ہیں اور ایک حوالے سے نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں. وہ کیسے, آپ ابن حبان اٹھا کر دیکھیں, ابن اسیر اٹھا کر دیکھیں, طبری اٹھا کر دیکھیں, ان کتابوں کو ذرا اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جب جوان ہوئی تو انہوں نے ام کلثوم کا رشتہ کس کو دیا, حالانکہ عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے, مگر علی المرتضیٰ نے ام کلثوم کا رشتہ دیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تم کہتے ہو ان کا آپس میں جھگڑا تھا, لڑائیاں تھیں, ناراضگیاں تھیں, اختلاف تھا, یہ تھا وہ تھا. آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ بھی بڑے سمجھدار ہیں, بڑے ذہین ہیں، آپ کی بہنیں بھی جوان ہوتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی جوان ہوتی ہیں، ایمان والو ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، جب تمہاری بہن جوان ہوتی ہے یا جب تمہاری بیٹی جوان ہوتی ہے اس کے لیے تم کیسا رشتہ تلاش کرتے ہو؟ دیندار آدمی کی تلاش کرتے ہو یا بے دین کی؟ کسی موحد کو تلاش کرتے ہو یا کسی منافق کو تلاش کرتے ہو؟ اچھے آدمی کو تلاش کرتے ہو یا برے آدمی کو تلاش کرتے ہو؟ کیسے آدمی کو تم اپنا دماد بناتے ہو؟ بہنوئی بناتے ہو تو کس کو بناتے ہو؟ کس شخص کا انتخاب کرتے ہو؟ آج غور کرے، تم سے زیادہ، مجھ سے زیادہ ذہین اور سمجھدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج بیٹی جوان ہو چکی ہے، بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ سیدنا علی کی بیٹی ہے. یہ کس کی بیٹی ہے؟ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے. یہ ام کلثوم کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہے، ابو طالب کی پوتی ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے. ام کلثوم کا رشتہ دیا تو عمر بن خطاب کو دیا. یہ عمر بن خطاب کون ہے؟ داماد علی ہے، سیدنا علی سسر ہے اور عمر بن خطاب داماد ہے. ثم تزوج عمر ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب وہی من فاطمہ ابن حبان. حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے ام کلثوم کے ساتھ شادی کی جو سیدنا علی کی بیٹی تھی. علی کون ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں. وہی من فاطمہ، اور ام کلثوم کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی؟ فاطمہ تو زہرا کے گھر پیدا ہوئی. یہ تو علی المرتضیٰ کے داماد ہیں، ان کا آپس میں تعلق دیکھیں، ان کا آپس میں رب دیکھیں. ان کے تعلق کو دنیا اگر توڑنا بھی چاہے اللہ کی قسم نہیں توڑ سکتی. خلیفہ بنے، خلافت کا حق ادا کر دیا، دن رات مسلمانوں کی خدمات کرنے والے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اپنے آپ کو ہر وقت مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آڈٹ کے لیے، محاسبے کے لیے کہ میں حاضر ہوں، میرے چلے جانے کے بعد میرے بارے کچھ نہیں کہنا، تمہیں حق حاصل ہے، آج جو چاہو کر سکتے ہو. تم کہتے ہو کہ وہ ظالم تھے، وہ ناانصاف تھے، ان سے زیادہ عدل و انصاف کس نے کیا ہوگا؟ کہ آپ نے سنا کہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک بدوی نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ میں آپ کو خطبہ نہیں سنوں گا جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، اس کے بعد خطبے کو شروع کرنا ہے، وگرنہ آپ کو خطبہ نہیں سنیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ اس بدوی نے کہا جو مال غنیمت میں سے کپڑا آیا تھا، جو کپڑا آپ نے تمام مسلمانوں میں تقسیم کیا ہے، وہ ٹکڑا مجھے بھی تو ملا، وہی ٹکڑا آپ کو بھی ملا ہوگا، وہی ٹکڑا انصاریوں کو ملا، وہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مہاجرین کو ملے. میں جب لے کر گیا، دردی نے کہا تیری قمیص نہیں بنتی، یہ ٹکڑا چھوٹا ہے، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں اسی کپڑے میں سے آپ نے جبہ بنایا ہوا ہے. آپ کا جبہ کیسے بن گیا؟ میرا تو قمیص نہیں بن سکا، آپ نے بڑا حصہ کیوں لیا؟ ہمارے لیے چھوٹا ٹکڑا کیوں ملا؟ میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد خطبے کو شروع کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر دائیں اور بائیں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کسی شخص کو. نگاہ پڑ گئی، فوراً آواز دی اپنے بیٹے کو، عبداللہ اس ساتھی کو تم ہی جواب دے سکتے ہو، اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہے، تم دو. عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں چچا جان، جس طرح تمہیں ٹکڑا ملا تھا، میرے باپ امیر عمر کو بھی وہی ٹکڑا ملا تھا، مجھے بھی وہی ملا تھا. ہم دونوں قد کے اندر تم سے زیادہ ہیں، نہ میرا قمیص بنتا تھا نہ میرے باپ کا بنتا تھا، میں نے اپنا حصہ اپنے باپ کو دیا، دونوں ملے تو یہ جبہ بنائے. یہ ہیں آدھی دنیا کے ساتھے، آدھی دنیا کے حکمران قمیص کے ایک ٹکڑے کے معاملے میں بھی خاموشی کے ساتھ اگلے کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کوئی غصہ بھی نہیں. سادگی کا انداز اس انداز سے لگائیں، اس واسطے لگائیں، ملک شام کے عیسائیوں نے جب مسلمانوں سے کہا اگر تمہارا امیر آ جائے تو اس کے ہاتھ میں ہم چابی پکڑا دیں گے. آج مسجد اقصی کی چابی ملنے کا مسئلہ ہے. خط ملا، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر عمر کو کہ اگر آپ آتے ہیں تو عیسائیوں کا جو پادری ہے وہ آپ کے ہاتھ پر مسجد اقصی کی چابی رکھنا چاہتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے تیاری کی، سادہ سا لباس، سواری پر سوار، اپنے ایک ساتھی کو ساتھ کرتے ہیں، غلام ساتھ لیے، سفر جاری ہے، مدینہ سے سفر کی ابتدا کی، ابتدا سے پہلے کہتے ہیں اے غلام اس جانور کو ہم نے زیادہ نہیں تھکانا، سفر بڑا طویل ہے، سفر کم ہوتا تو ہم دونوں بھی اور جو ہمارے پاس سامان ہے اس سامان کو بھی لے کر اس پر سوار ہو سکتے، سفر بڑا طویل ہے، سامان تو اتار نہیں سکتے، لہذا ہم میں سے ہر شخص باری باری اونٹ پہ سفر کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، خاموشی ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے غلام اس طرح کر کے پہلے تو اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہو جا، پہلے تم نے سفر شروع کرنا ہے پھر میری باری آئے گی۔ غلام نے کہا امیر المومنین ابھی تو آپ مدینہ میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ کیا دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ غلام سواری پر سوار ہے اور وقت کا امیر جو ہے وہ سواری کی لگام لیے جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اے ساتھی جب تک ہمارے دل سے یہ باتیں نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں سنے گا، لوگ کیا دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جب تک ان باتوں کو اپنے دل سے نہیں نکالو گے اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا، جاؤ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ غلام سواری پر سوار ہو گیا اور عمر بن خطاب سواری کی لگام لے کے جا رہے ہیں۔ اتفاق دیکھے جب فلسطین کا علاقہ قریب آیا سب سے آخر میں اس وقت بھی پیدل چلنے کی باری امیر عمر کی آ گئی، امیر عمر کی باری آ گئی، لگام ہاتھ میں ہے، آگے ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی دستہ لے کر استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں غلام سوار ہے، امیر عمر کے ہاتھ میں لگام ہے، سادہ سا لباس ہے۔ ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین عیسائیوں کے دماغ میں آج پہ ایک بہت بڑا روب ہے، بہت بڑا ایک نقشہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، آپ کے سادے لباس کو دیکھ کر، آپ کی سادگی کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو جو انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے اس کو کینسل کر دیں، آپ ایک اچھا لباس پہن لیں۔ فرمایا کہ انا کنا بالجاہلیت فاعذنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کاش کہ یہ جملہ کوئی اور کہتا مجھے افسوس نہ ہوتا، تم ایک کمانڈر ہو کر یہ بات کہتے ہو، اللہ کی قسم ہم تو بے دین لوگ تھے، ہم تو جاہل تھے، بزدل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے حوالے سے دی ہے، اگر اس حوالے سے ہٹ کر پوشاک کے ذریعے، سواریوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے اگر تم عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، نہ سواریوں میں عزت ہے، نہ پوشاک میں عزت ہے، نہ دولت میں عزت ہے، عزت ہے تو اللہ کے دین کے اندر عزت ہے، اس دین کے حوالے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ گئے پادریوں نے دیکھا آپ کا سادہ لباس، وہ نقشہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں، ابن عثیر نے وضاحت کی ہے کہ پادری کہتا ہے کہ ہم نے اپنی انجیل کے اندر مسلمانوں کے خلفاء کی یہی سیرت پڑھی ہے جس سیرت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا ہے۔ چابی دی، عمر بن خطاب مسجد اقصا کا دروازہ کھولتے ہیں، سیدنا بلال سے کہتے ہیں بلال جو آزان دو، مسجد اقصا کے اندر نماز کا وقت ہو چکا ہے، سیدنا بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے اے امیر المومنین میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ پیغمبر کی زندگی کے بعد اب اذان نہیں دوں گا، میرے اندر ہمت نہیں، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اذان دیتا ہوں۔ گئے سیدنا بلال کونے کے اندر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، اذان کا کلمہ سنا، عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی کے دور یاد آ گیا، اور زارو قطار رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی کہ یہ وہ اذان ہے جو سیدنا بلال محمد مصطفیٰ کے دور میں دیتے تھے۔ آج پادری عیسائی بھی جس کی سیرت کو اپنی کتابوں میں پڑھ کر دیکھنے کے بعد تسلیم کرتا ہے، اگر اس خلیفے کی سیرت کا کوئی انکار کرے گا تو اس کے انکار سے کچھ نہیں بنے گا۔ یہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی زندگی، پوری زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے، کس طرح انہوں نے دن گزارے، کس طرح انہوں نے راتیں گزاری، کس طرح عوام کی خدمات کے لیے چوکی داری کرتے ہیں، وہ سارے حالات آپ بھائیوں کے سامنے ہیں، آپ بہنوں کے سامنے ہیں، کیا سیرت کا حق ادا کر دیا۔ اور آج آخری وقت ہے،
صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، وقت کی قلت کی بنا پر باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں، جو چاہتا تھا کیونکہ آج تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا اس لیے وہ اپنے جذبات آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا، بہرحال اتفاق ہے کہ آج میں لیٹ ہوا ہوں اور یہ اتفاق آپ کے ساتھ تو مستقل ہوتا ہی رہتا ہے. اگر آپ بھی اس سستی کو ختم کریں گے تو لا محالہ میری سستیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. آج آخری وقت ہے، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ ایک مجوسی غلام نے خنجر کے ذریعے آپ کے ساتھ آپ پر وار کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکلنی الکلب، ایسا لگتا ہے مجھے کتا کھا گیا، لیکن پھر بھی ہوش میں ہیں. عبد الرحمن بن عوف کو پکڑتے ہیں اور اپنے مصلے پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ نماز کو مکمل کرو، خود گر جاتے ہیں. اس سمے انہوں نے نماز مکمل کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے، آتے ساری باہر نکلی ہوئی ہیں، خون سے چٹائی بھر گئی ہے، عجیب کیفیت ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی مسلمانوں کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات معلوم کر رہے ہیں. جب دیکھا اب زندگی اجازت نہیں دے رہی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، فرماتے جاؤ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دو اور ان سے کہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی جنازہ پڑھانے والے صہیب رومی ہیں، اور جن کو کندھا دینے والے دائیں طرف اور سب سے زیادہ کندھا دینے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ آج ان کے داماد کا انتقال ہو چکا ہے، سسر نے کندھا دیا ہوا ہے. ان کا آپس میں میرے بھائیوں ایک تعلق تھا، ایک رب تھا. عمر بن خطاب کی عظمت کے بارے جو کچھ احادیث میں آتا ہے، جو مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے لگ جائے تو اس کے لیے خطیر وقت چاہیے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا ایک حصہ ہے، چودھویں رات ہے، سارے ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں اتنا لا تعداد ہوں جس طرح آسمان پر ستارے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میری امت کے اندر عمر بن خطاب کی نیکیاں اسی طرح ہیں. میری امت کے اندر عمر بن خطاب کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں. اللہ کے بندو، پیغمبر صلوات و سلام تو نیکیاں بتا رہے ہیں اور ستاروں کی مانند لا تعداد نیکیاں بتا رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ سید عائشہ نے دوبارہ سوال کر دیا، این حسنات ابی بکر، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کتنا ہوں گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدت من حسنات ابی بکر. اے عائشہ، اگر عمر کی زندگی کی نیکیوں کو جمع کر لیا جائے تو ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی بھی پاکیزہ ہے، جن کی موت بھی پاکیزہ ہے. ان کی شہادت کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے، نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر ہمیشہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وارزق موت واجعل موتی فی بلد رسولک. کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور شہادت بھی دینا تو پیغمبر کے شہر کے اندر دینا. ہم حیران ہوتے تھے کہ عمر، شہادت تو میدانوں میں آیا کرتی ہے، مانگتے شہادت ہو اور وہ شہادت بھی مانگتے ہو مدینہ تو رسول کے اندر، نبی کے شہر کے اندر شہادت مانگتے ہو. جس دن عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہم نے یقین کر لیا کہ کیسی ہی دعا تھی، کیسا ہی اخلاص تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی ہے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو مبارک فرما دے، اور انہی کے نقش قدم پر اللہ تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ درس قرآن کریم کا اعلان ہے کہ فضیلت الشیخ حافظ محمد سلفی صاحب مدیر جامعہ ابی بکر الاسلامیہ گلشن اقبال کراچی خطاب فرمائیں گے مورخہ 10 مئی کو بروز سوموار با مقام جامع مسجد بیت الحمد اہل حدیث نیو کراچی. شیخ محمد سلفی صاحب کا مغرب کی نماز کے بعد خطاب ہوگا. میں یہاں بتاؤں شیخ محمد سلفی صاحب جامعہ ستاریہ علی اسلامیہ کے مدیر ہیں، جامعہ ابی بکر علی اسلامیہ کے مدیر نہیں ہیں. اشتہارات میں ساتھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور میرے نام کے ساتھ تو اتنی غلطیاں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. کبھی کوئی ساتھی شیخ الحدیث لکھ دیتا ہے حالانکہ میں شیخ الحدیث نہیں ہوں، کہیں کوئی ساتھی میرے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتا ہے حالانکہ میں پروفیسر نہیں ہوں، کہیں ساتھی میرے ساتھ علامہ لکھ دیتا ہے حالانکہ علامہ ہونا یہ بہت بڑا تمغہ ہے، میں علامہ بھی نہیں ہوں. اس لیے ساتھی کوشش کریں جتنا سادہ ہو سکے، نام کے ساتھ سادگی ہوگی تو جس کا نام ہوگا اس میں اخلاص رہے گا، وگرنہ ریا اور شہرت نام نمود جیسی چیزیں آ سکتی ہیں. خاص طور پر میں اپنے نام کے حوالے سے تمام ساتھیوں کو درود درخواست کروں گا جو بھی ٹائم لیتے ہیں، بس جو میرا نام ہے وہی نام ہی میرا لکھ دیا کریں، محمد ابراہیم میرا نام ہے. البتہ برادری سطح پر ایک تعارف ہوتا ہے، شرن اس کے اندر کوئی قباحت ممانعت نہیں ہے. ہم نے صحابہ کے بارے دیکھا ابو موسیٰ ہے، قبیلہ اشعری ہے تو ابو موسیٰ الاشعری ہے، کسی کا نام ابو سعید ہے ان کا تعلق خدری قبیلے کے ساتھ ہے تو آپ نے حدیث میں پڑھا ابو سعید خدری ہیں. کسی نے اپنی نسبت کسی ملک کی طرف کر دی ہے، صہیب رومی آپ نے پڑھا، سلمان فارسی آپ نے پڑھا، بلال حبشی، تو برادری کی طرف یا علاقے کی طرف نسبتیں جو ہیں اس میں نہ ریا ہے نہ دکھاوا ہے. اس اعتبار سے میرے نام کے ساتھ جو آپ بھٹی لگا دیتے ہیں یہ تو کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی لگاتے ہیں نہ یہ چیزیں میرے اندر ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کو لگانی چاہیے. میں کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہاں البتہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم کی توفیق عطا فرمائے. وحب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں علماء سے محبت کرتا ہوں لیکن عالم نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عالم بنا دے. تو میرے بھائیو یہ شیخ محمد سلفی صاحب جو ہیں جامعہ ستاریہ الاسلامیہ کے مدیر ہیں، جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر نہیں ہیں. ان کا خطاب ہوگا، تمام ساتھی اس خطاب کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں. یہ ساتھی نے ایک حوالہ مانگا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے دن دجال کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہوں گے انہوں نے امامہ باندھا ہوگا تو اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ تو ساتھی نے خود اپنی طرف سے ایک رنگ لکھ دیا ہے، حالانکہ اس رنگ کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک لفظ ہے، اس لفظ کا معنی سبز بھی ہے، اس رنگ کا معنی سفید بھی ہے، اس رنگ کا معنی اور کتھائی بھی ہے، اور اس رنگ کا معنی کالا بھی ہے. وہ ایک ایسا لفظ ہے، مبہم لفظ ہے، بعض پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان پرندوں کے مختلف رنگ ہیں، انہیں میں سے ایک سبز رنگ بھی ہے، لیکن محض اسی رنگ کو تشدد کے ساتھ بیان کرنا یہ میری سمجھ سے بہر البہر ہے. مزید آپ علماء سے اس حصے میں رابطہ کریں. ہمارے ایک انتہائی بزرگ ساتھی اس دنیا فانی سست ہو گئے ہیں، مجھے پرسوں اطلاع ملی ہے، ہمارے نوجوان ساتھی ہیں بھائی ابو بکر صاحب، بھائی محمد علی صاحب، بھائی محمد آفتاب صاحب، ان کے والد محترم جو انتہائی دیندار تھے ان کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی آخرت کی زندگی اچھی فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. پرسوں ہی مجھے اطلاع ملی اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلا کہ ساتھی سارے کے سارے وہ پنجاب گئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساتھی پہنچ چکے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیلہ عطا فرمائے اور ان کی آخرت کی زندگی اچھی کر دے. اور بھی جتنے بھائی بہنیں اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے، سب کی آخرت اچھی کر دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.